الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. درود بجي محمد وعلى آله. ارباب عزا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہ رہا ہے کہ جس میں کائنات کے ہر ذی حیات انسان کی دلچسپی موجود ہے. ہر انسان اپنی طبع، ہر انسان اپنے مزاج، ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق کچھ ایسے مشترکات حیات پر مشتمل عناصر میں توجہ لیتا ہے جو اس کی زندگی میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان مشترکات حیات پر مشتمل عناصر میں سے ایک عنصر یا ایک امر کی جانب خداوند عالم ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے. یہ مشترکات حیات پر مشتمل عناصر سے کیا مراد ہے؟ یعنی حیات انسانی جہاں تقاضا مند ہے اپنے خالق اور مالک سے کہ اس کے لیے غذا کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے آب و طعام کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کیا جائے، اسی طریقے سے وہی انسان، وہی ذی شعور، وہی ذی نفس انسان در حقیقت اس اپنی روحانیت کے لحاظ سے، اپنی مادیت سے بالا تر زندگی کے لحاظ سے تقاضا مند ہے مشیت الہی کا کہ اس کی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے جائیں جو نہ صرف یہ کہ اس کے روحانی ارتقاء کا سبب ہوں بلکہ اس دنیا میں اس کے معاون و مددگار ثابت ہو سکیں. اس بنا پر انسان اپنے مادی عنصر اور روحانی عنصر کے لحاظ سے تقاضا مند ہے اللہ سے. انسان سراپا نیاز ہے، انسان سراپا احتیاج ہے، اور اس کی یہ احتیاج، اس کی یہ ضرورت، اس کا نیاز مند ہونا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم الشان مناجات میں کہ جو مسجد کوفہ میں معروف کے نام سے معروف ہیں، مناجات مسجد کوفہ کے نام سے مولایا مولایا انت المولا وانا المملوک وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَوْلَى، یعنی سراپا نیاز اور احتیاج کو بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، انت المولا وانا المملوک، تو مولا ہے میں تیرا مملوک ہوں، تو آقا ہے میں تیرا عبد ہوں، اور اپنے عبد اور اپنے مملوک کی حاجت کو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو آقا و سید و سردار ہو۔ تو اس بنا پر انسان سراپا احتیاج ہے، ضرورت ہے، نیاز ہے، تو اس کا وجود تقاضا مند ہے اس مشیت الہی سے کہ جس نے ایک قانون اور میتھڈ کے مطابق، ایک اسلوب کے مطابق، ایک نظام زندگی کے مطابق انسان کو دنیا میں بھیجا، اور اس انسان کے دونوں پہلو یعنی روحانی اور مادی پہلو تقاضا مند ہیں کہ اس کے روحانی اور مادی پہلوؤں کو در حقیقت پورا کرنے کے لیے خداوند عالم کی جانب سے پورے پورے اسباب مہیا کیے جائیں۔ سادی سی مثال، ارباب علم و دانش موجود ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک طالب علم کو اپنی علمی زندگی میں، علمی ارتقاء میں ضرورت ہوتی ہے اچھے استاد کی، اچھے سلیبس کی، اچھے انسٹیٹیوشن کی، یعنی مکتب بھی اچھا ہو، معلم بھی اچھا ہو، اور جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی اچھا ہو۔ لیکن کیا یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہوں تو کیا ایک طالب علم ارتقائی منازل کو طے کر سکتا ہے؟ یہاں پر ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر دنیا کا بہترین استاد، دنیا کا بہترین مکتب اور دنیا کا بہترین سلیبس اور نصاب انسان کو دے دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ انسان 100% کامیاب ہو۔ اس کے لیے تشویق و ترغیب کا ایک عنصر مہیا کیا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ ارتقائی منازل کو طے کرے تو اس کی تشویق و ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی بالقوہ صلاحیتوں کو در حقیقت منظر عام پہ لانے کے لیے تشویق و ترغیب کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ بچہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اب اگر کوئی ایسا ایجوکیشنل سسٹم ہو کہ جس میں بچے کی اندرونی صلاحیت کو بروئے کار نہ جائے، آپ پڑھتے چلے جائیں بس جناب، اگلی کلاس پہنچتے چلے جائیں، جب تک کہ تشویق نہ ہو، ترغیب نہ ہو، تحسین نہ ہو، تجلیل نہ ہو، انسان کے اندرونی صلاحیت بڑھ نہیں سکتی۔ اس لیے علم میں کہتے ہیں کمپٹیشن، یا علم میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا کوئی برا نہیں ہے، اس لیے کہ میدان میدان علم ہے، میدان میدان ارتقاء ہے، میدان میدان نجات ہے، تو یہاں پر سبقت لے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے تشویق کی کہ اسے شوق دلایا جائے، ترغیب کی کہ اس کو رغبت دلائی جائے، تحسین کی کہ اس کے کام کے حسن کو بیان کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں بہرحال تربیت کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ پاک و ہند میں تربیت کے انداز کبھی آنکھیں دکھا کر، ہمیشہ ہمارے یہاں منفی تربیت، ایسا نہیں کہ ہمیشہ منفی تربیت، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گلیمرزم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ تربیتی اسلوب، وہ منارے، وہ استعارے، وہ تمام چیزیں مٹتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج فی زمانہ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے در حقیقت بہت سارے ایسے کام انجام پا رہے ہیں جو نہیں پانے چاہیے، اور ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے، جس کو میں جنریشن گیپ کو اردو میں اپنی مادری زبان میں اگر ترجمہ کرنا چاہوں تو یوں کہوں کہ فکر و خیال کو سمجھنے اور درک کرنے کے درمیان فاصلے حائل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ ایک معمولی سے لطیفہ ہے، اب ارباب علم و دانش ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لطیفے کو لطیفہ کیوں کہا جاتا ہے، لطیفوں کو اپنی لطافت کی وجہ سے لطیفہ کہا جاتا ہے۔ بچے نے کہا بابا مجھے بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے، تو باپ نے کہا بیٹا یہ کینو کا زمانہ ہے، کینو کھاؤ۔ اب بچہ کیا کہہ رہا ہے اور باپ کیا سمجھ رہا ہے، کتنا فرق ہے. بچہ کہہ رہا ہے مجھے بلیک بیری چاہیے بابا یا ایپل چاہیے. تو ان کا بیٹا یہ نہ بلیک بیری کا زمانہ ہے نہ ایپل کا زمانہ ہے. یہ جنریشن گیپ. فکروں میں در حقیقت سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے وہ ان اسلوب پر ان قوانین پر قائم نہیں ہے کہ جس پہ قائم ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو مشترکات حیات پر مشتمل عناصر انسان کی ضرورت ہے. تو انسان کو اپنے ارتقائی منازل کو طے کرنے کے لیے تشویق کی، تحسین کی، تجلیل کی اور انکرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یا اگر کہیں منفی رد عمل سامنے آ رہا ہے تو اس کی برائیوں کو، اس کے نقائص کو، اس کی کمی کو، اس کی تقصیر کو بیان کیا جائے اچھے الفاظ میں. ایسا ہوتا کیا ہے، ہماری ہر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے غلط کر رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، غلط کیا، غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اسلام یہ کہتا ہے، اہل بیت کی احادیث یہ کہتی ہیں کہ تربیت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جس شخص کی تقصیر اور کوتاہی اور عیب اور نقص کو بیان کر رہے ہیں وہ خود متوجہ ہو سکے، نہ یہ کہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لے. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنا اقرار جرم کر لے، اپنی خطا کا اعتراف کر لے، اب سارے گھر والے تو نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم اس بات کے مرتکب ہوئے، تم نے یہ جنایت کی، تم نے یہ جرم کیا، تمہاری خطا یہ ہے. اب وہ شخص جو پشیمان ہو رہا تھا، نادم ہو رہا تھا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ڈھیٹ اور ہٹ درم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بار 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 منفی انداز سے اس کو. تو خدا بھی یہ کہہ رہا ہے، اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے، اہل بیت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی کسی کو ارتقائی منازل تک لے جانا ہے تو اس کی اس کے عیوب کو، اس کے نقائص کو، اس کی کوتاہی کو، اس کی تقصیر کو، اس کی کم کاری کو اس طریقے سے بیان کرو کہ متوجہ ہو جائے، نہ یہ کہ اس کا اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے. یہ منفی انداز سے. اور پھر مثبت انداز سے کہ اس طریقے سے در حقیقت تشویق دلائے جائے، شوق دلائے جائے، رغبت دلائے جائے کہ وہ ارتقائی منازل طے کر سکے. تو انسان کو ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے چھ جائے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ بہترین استاد، بہترین مکتب اور انسٹیٹیوشن اور بہترین نصاب بھی موجود ہو، تب بھی یقین نہیں ہے کہ ان تینوں کے زیر اثر تربیت پانے والا ایک شاگرد بہترین شاگرد بن سکے، کیونکہ آپ کا تربیت کا مرحلہ. تو یہ مشترکات حیات ہیں ہر انسان کی، اور بھی تفصیلات اس میں آپ سنتے رہتے ہیں، لہذا اس بحث میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا. یہ ایک مقدماتی گفتگو تھی. وہ عنصر کہ جس کو اللہ تعالی اس آئے مجیدہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کا ایک جز، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دوستی کرتے ہو، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج چاہتا ہوں کہ اس آئے مجیدہ کی روشنی میں دوستی کے عنوان پر کچھ مطالب کو آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں، توجہات کا طالب رہوں. درود بھیجیے محمد والا. وہ ہے دوستی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے دوستی کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یا اردو میں کہیں کہ دوستی کرے گا. چونکہ لفظ محبت ہمارے یہاں بہت ہی منفی ہوتا جا رہا ہے. ایک بچے نے مجھ سے پوچھا، مولانا لفظ میرے جائز ہے؟ میں چونکہ نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے بات کہہ رہا ہوں میں. تو میں نے کہا، دنیا میں کسی شخص کو دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی کسی سے نفرت کرتا ہو، نفرت کرنے کے باوجود اسے شادی کر لے، شریک سفر بنا لے؟ بھائی جب تک لو نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگا، مشترکات نہیں ہوں گے، کامن پوائنٹس نہیں ہوں گے، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن بیٹا تمہاری نظر میں لو کا، محبت کا جو پہلو ہے، جو خاکہ ہے، جو پہلے سے تمہیں میڈیا نے تمہارے ذہن میں بنا دیا ہے کہ لو میرج جس کو کہا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن خدا تو کہہ رہے پہلے لو کرو بعد میں میرج کرو. اب یہ اتنی سخت بات ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا مجمع ہضم نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو علمی انداز سے، تو لفظ محبت ہمارے یہاں دشنام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ممبر سے، کیونکہ مجالس سے نہ ہماری نوجوان نسل کی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، خطیب لفافے کے چکر میں ہوتا ہے، بانی مجلس پبلک کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کے چکر میں ہوتا ہے، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑ جائے، زیادہ نہ ہو جائے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے مخمصے میں گرفتار ہوتا ہے اور مقصد اور مجلس حسین ویسا کہ ویسے ہی دھرا رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کیوں یہ ریشو، یہ تناسب کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اسی روایتی طریقے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ فضائل اہل بیت بیان نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے، ولایت بیان ہونی چاہیے، ولایت کے تقاضوں کو بیان ہونا چاہیے، لیکن ایک سسٹم کے تحت، نظام کے تحت، ایک مقصد کے تحت، تاکہ یہ نوجوان نسل جو ہماری مجالس میں آ رہی ہے اس کے در حقیقت جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو میں نے کہا بیٹا محبت کا جو تصور تمہارے ذہنوں میں ہے وہ غلط ہے. کوئی عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ جناب میں اس سے شادی کروں گا جس سے نفرت کرتا ہوں، جو دنیا کا منفور ترین شخص ہوگا وہ میرا شریک سفر ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. زندگی دو گھنٹے سے زیادہ گزر ہی نہیں سکتی زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ نفرت جب آ جائے، تنفر آ جائے، اور ایک دوسرے سے دافعہ کی صورت سامنے آ جائے، ایک دوسرے کے مشترکات کے بجائے ایک دوسرے کے اختلافی نکات کو مد نظر رکھا جائے. اس لیے کہ جب انسان نفرت کرتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے منفی نقائص اور نکات کی طرف توجہ ہوتی ہے، اچھائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہاں ریپلشن ہوگا، وہاں دافعہ ہوگا، ایک دوسرے کو دفع کیا جائے گا، دور کیا جائے گا. تو دوستی یا محبت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری پیروی کرو. یعنی رسول بھی اگر اپنی اطاعت کا حکم دے، توجہ فرمائیے گا، یہ جتنے بھی قل ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل ہو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے جتنے بھی قل ہیں یہ امر الہی ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ دستور و مشیت خداوند عالم ہے کہ تم نہیں کہہ رہے ہو، ہم تم سے کہلوا رہے ہیں. اس بنا پر قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اگر رسول اپنی اطاعت کا حکم بھی دے تو در حقیقت وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی اپنے رب کے حکم سے، وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جا رہا ہو اس دنیا سے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ دے من کنتم مولا ہو فہادار مولا، تو وہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ قول کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نہیں کہہ رہے، ہم تم سے کہلوا رہے ہیں، ہم تمہیں امر دے رہے ہیں، تو تم کہہ دو لوگوں کو، دوستی بتانی ہے، محبت کے تقاضے بتانے ہیں، تو اے رسول کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ. اور عجیب آیت کا انداز ہے، قل کہہ دو، ان شرطیہ ہے، ان یعنی اگر، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم بھی آپ کے گھر آئیں گے، ہماری یہاں تو مل ملاپ کے اب تو اسلوب ہی بدل گئے ہیں، وہ آئیں گے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، لیکن مولا کیا کہتے ہیں، تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتا ہے، تم اس سے صلہ رحم کرو جو تم سے تعلقات توڑتا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں انا کا مسئلہ، نا کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، وہ نہیں آئے تھے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، انہوں نے چیلوں میں نہیں بلایا تھا تو ہم بھی سویم میں نہیں بلائیں گے، انہوں نے منگنی میں نہیں بلایا تھا تو ہم بھی ولیمے میں دعوت نہیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. قول انہیں شرط ہے کہ دیکھو اللہ بھی تم سے شرط رکھ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی اس کے بدلے ویسا کریں گے، اور تم جیسا بھی کرو گے ہمارے لیے کرو گے، تو چونکہ ہمارے لیے ہے ہم تمہارے ناقص اعمال کو قبول کر لیں گے اور بہترین جزا تمہیں عنایت کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. قول کہہ دو، ان یعنی اگر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے دوستی کرتے ہو، محبت کرتے ہو، یو حبیب کم اللہ. اب وہ ان کا جواب یہاں پر آیا, اگر تم اللہ سے محبت کرو گے یو حبیب کم اللہ, فوراً. یہ نہیں کہا, دیکھیے عجیب آیت کا انداز ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کروں گا. آیت کا انداز یہ نہیں ہے, لب و لہجہ یہ نہیں ہے, بات شروع ہوئی رسول سے کہ کہو, پہنچا دو حکم. کیا پہنچا دو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری محبت کا دعویٰ کیا تو میں رسول تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ, یحبب یعنی وہ اللہ تم سے محبت کرے گا, یعنی محبت الہی کی وادی میں قدم رکھ کے تو دیکھو, عرفان و معرفت کے شہسوار بن کے تو دیکھو, حب اور انیس و ہمدم و مونس و موم خار کے در حقیقت ان تعبیروں کو اپنے دل میں اتار کے تو دیکھو, ایک دفعہ قدم تو بڑھاؤ. اگر تمہارا رب تمہاری طرف 10 قدموں سے نہ بڑھے تو پھر اللہ کو مورد الزام قرار دینا. یعنی جیسے ہی تم نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے, فوراً ہی اللہ کی محبت کا جواب آ جائے گا یحببکم اللہ, کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا ہے. اس طریقے سے یعنی فوراً جواب آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ جناب دین جو ہے وہ آخرت کے لیے, نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا, مجلس میں آئیں گے ثواب ملے گا, روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا, داڑھی سے چہرے کو منور کریں گے ثواب ملے گا, پردہ حجاب کریں گے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا نہیں, ثواب مل رہا ہے. مجلس میں آئیں گے ثواب ملے گا نہیں, ثواب مل رہا ہے. نماز ادا کریں گے ثواب ملے گا نہیں, مل رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ملے گا ملے گا یہ اصل میں ایک سازش ہے کہ جناب یہ تو ادھار کا معاملہ ہے, نقد معاملہ نہیں. عزیزان گرامی, دین نقد کا معاملہ ہے. ہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو اجر ملے گا پورا نہیں ملے گا, تمہارے اعمال جیسے صحیح ناقص صحیح, ٹوٹے صحیح پھوٹے صحیح, پیر کے نہ ہوں ہاتھ کے نہ ہوں, لنگڑے ہوں لولے ہوں جیسے بھی ہوں, اگر ہمارے لیے ہیں ہم اپنے فضل سے اسے قبول کر لیں گے, بے احسن ما کانوا یعملون, اور ایسی جزا دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اللہ سے دوستی کرنی ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے. ہماری یہاں تقویٰ کا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کوئی خوفناک چیز ہے؟ کوئی جن بھوت ہے؟ نعوذ باللہ, معاذ اللہ. اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ کے قانون سے ڈرو. اللہ سے محبت کی جو اہل بیت کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں, امام سجاد کی تاریخ شہادت کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں, کس طریقے سے معرفت الہی کو, حب الہی کو, کس طریقے سے اہل بیت نے دعاؤں کے ضمن میں, دعاؤں کے اسلوب میں بیان فرمایا ہے کہ خدا سے محبت کی جائے. امام حسین علیہ السلام کی مارکت العرا دعا, دعائے عرفہ, مارکت العرا, جس میں محبت الہی معجزن ہے. ہر ہر جملے سے محبت الہی معجزن ہے امام حسین کے. پڑھیں, توجہ کریں, دیکھیں کیا کہے, کیسے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. امیر المومنین کے وہ خطبات پڑھیں جس میں حب الہی کو بیان کیا ہے. تو محبت الہی کو, اس دوستی کا, محبت کا معیار کیا ہے, آخر ضرورت کیوں ہوتی ہے انسان کو دوستی کی؟ مختصر وقت ہے, صرف میں ایک فہرستوار مطالب کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ, دوستی اور محبت کا جو میدان ہے وہ بہت وسیع ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے دوستی کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے دوستی کرے گا, اور اس دوستی کے نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو دوستی کے؟ عزیزانی کرمی, دوستی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں, دوست کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں احباب, ہماری ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے احباب, ارباب, درحال چونکہ ہمارے یہاں اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے اور مختلف زبانوں سے مصادر ہماری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس بنا پر ہمیں ان الفاظ کی، ان استعاروں کی چاشنی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ در حقیقت ان میں لطافت کیا ہے، حسن کیا ہے، خوبی کیا ہے، جمال کیا ہے، استعاروں کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ، یہ ہماری اردو زبان کا حال ہے کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں، کوئی سارجنٹ دلاور فگار مرحوم کا شعر ہے، ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ۔ یہ ہماری اردو کا حال ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک بچے نے ایس ایم ایس بھیجا تھا جس میں کہا کہ اچھے خاصے باپ کو کہتے ہیں ڈیڈ اور اچھی خاصی امی کو کہتے ہیں ممی۔ یہ حال ہے ہماری اردو کا اور انگلش کا۔ بہرحال تو استعارے ہیں، تعبیرات ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دوستی، احباب کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ احباب در حقیقت ان سے کہا جاتا ہے جن سے حب رکھی جاتی ہے، جن سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے احباب ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمیں اعزا ہیں۔ اعزا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہرحال اگر میں ان اصطلاحوں کو کھولنا شروع کروں تو پورا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا، لیکن میں چونکہ بہرحال اردو ادب سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو صرف اشارہ کرتا ہوا چاشنی کے لیے بیان کرتا چلوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ احباب یعنی محبت ہے ہمیں آپ سے، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ اعزا یعنی آپ ہمارے لیے عزیز ہیں، ہم اپنی پسند پر آپ کی پسند کو مقدم رکھتے ہیں۔ عزیز کا معنی یہ ہوتا ہے تم مجھے بہت عزیز ہو۔ عزیز ہو یعنی تمہاری عزت میری عزت، اور تمہاری پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھتا ہوں، یہ اعزا ہوتے ہیں۔ اب ہماری اعزا کا کرائٹیریا اور معیار جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو ہے اعزا کا معیار کیا ہوتا ہے اور احباب کا معیار کیا ہوتا ہے۔ وہ اسلامی اور انسانی اقدار جو مٹتی چلی جا رہی ہے، محو ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری مجالس سے در حقیقت وہ میسج نہیں مل پا رہا ہے۔ تو دوستی، میں دوبارہ اپنے مفہوم کی طرف آ جاؤں تاکہ جو موضوع لے کے آیا ہوں اس کو قدرے مکمل کر سکوں۔ دوستی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دوستی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی ہستیوں سے اپنے قلب کا رابطہ اور رشتہ جوڑنا چاہتا ہے جن سے وہ درد دل کر سکے۔ توجہ فرمائیے گا، جن سے درد دل کر سکے، اس کو کہتے ہیں فارسی میں اپنے دل، اس کو اردو میں بیان کر رہا ہوں، اپنے دل کا دسترخوان جس کے سامنے پھیلا سکے۔ سفرے دل برش باز کنے، یعنی دل کی بات، محرم راز جس کو کہا جاتا ہے ہماری آسان زبان میں، اس کو کہتے ہیں دوستی۔ ہر انسان نیاز مند ہے۔ کبھی جو سن بلوغ میں قدم رکھتے بچے، ان کے لیے ان کے دوست ان کے والدین سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ دوست جو کہہ دیتا ہے بس وہی حرف آخر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ماں باپ لاکھ کہتے رہیں، چونکہ دوست نے کہہ دیا حرف آخر۔ بعض بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اساتذہ کا کردار در حقیقت ان کے لیے حجت ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں لیکن اگر آپ ٹیچر سے کوئی بات کہلوا دیں گے اور ٹیچر یا اس کا جو استاد ہے وہ اس کو کہہ دے گا تو وہ اس کو منوانا ادا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے ایک اپنے سے قریب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر محبت کے عنصر سے آشنا نہیں ہوتے، تو جہاں کوئی ہنستا مسکراتا چہرہ مل جائے اس سے محرم راز قرار دے لیتے ہیں، جو آپ کو ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ ایس ایم ایس کے پیکیجز، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ سب آپ کو اسی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک پوری ایک ثقافتی یلغار ہے یہ در حقیقت، کہ پوری قوم کو جو ہے کاذب خواہشات، ہمیشہ پہلے کاذب خواہشات پیدا کی جاتی ہیں، جھوٹی خواہشات پیدا کی جاتی ہیں، پھر ان خواہشات، جھوٹی خواہشات کی تسلی و تشفی کے لیے بہت ساری چیزیں لائی جاتی ہیں معاشرے میں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی کہ آپ کے اندر جھوٹی پیاس پیدا کی جائے گی، گرسنگی پیدا کی جائے گی، تشنگی پیدا کی جائے گی، پھر اس کے مطابق اپنی ہی تیار کردہ مصنوعات کو منوان آپ کے مزاج میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ثقافت الغار کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ بہرحال تو میں انسان، اب بچے جو ہیں مثال کے طور پر یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں دل لگا لیتے ہیں، کسی اور کالج میں چلے گئے وہاں دل لگا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے چہرہ ہنسا مسکراتا نظر آ رہا ہے یہی میرے دکھوں کی اور دل کی دوا اور مرہم ہے، اور پھر ان کے ایس ایم ایس اور سارے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر شخص نیاز مند ہے ایک درد دل رکھنے والے انسان کا، یہ موجود، اگر موجود کہوں زیادہ بہتر ہے، انسان سے بڑھ کر بھی بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اس قابل ہیں کہ ان سے انسان در حقیقت اپنا، جن کو اپنا دوست بنا سکے۔ انسان ضرورت مند ہے، فطری طور پہ ضرورت مند ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اللہ کے بہترین دوست، بہترین صدیق، اور عربی زبان میں دوستوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصدقاء۔ اصدقاء یعنی سچائی والے، صداقت والے، سچے، کھرے، نر، کہ جو دوستی کے میدان میں، رفاقت کے میدان میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کو کبھی زیر نہیں کریں گے، آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اصدقاء کہا جاتا ہے۔ بہترین دوست، بہترین رفیق، بہترین وہ موجود کہ جس سے محبت کا اظہار کیا جائے، وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جن سے انسان محبت کا سلوک کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے، اشد حبا للہ یعنی شدید ہے محبت میں۔ ابھی شدید ہے محبت میں، اس کو میں نے کئی سال پہلے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیسے شدید ہوا جا سکتا ہے، محبت میں شدت کیسے آئی جا سکتی ہے، اس لیے کہ محبت ان مقولات سے تعلق رکھتی ہے جو ماں ورا ہوتے ہیں، نامری ہوتے ہیں، محسوس نہیں ہو سکتے، صرف ان کو عقلی حواس کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت میں شدید ہونا کیا، کہ اگر آپ آئینے میں کھڑے اپنا سراپا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنا عکس اچھا نہ لگے، اپنا عکس اچھا نہ لگے تو آپ اس آئینے کو توڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنے ہی سراپا، اپنے ہی عکس دیکھتا ہے، اچھا نہیں لگتا، توڑ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ شیشہ کرچیوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ٹکڑا در حقیقت اپنے کل کی تصدیق کر رہا ہوگا، توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ کل آئینہ اپنے پورے قد کے لحاظ سے جب صحیح و سالم تھا وہی چیز آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ جو اس کا معمولی سا جز آپ کو ٹوٹنے کے بعد دکھائے گا۔ یعنی جب جز کل کی تائید کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ شدت ہے، یعنی در حقیقت کرچیوں میں بکھرنے کے بعد، ٹکڑوں میں منقسم ہونے کے بعد اس کا جز بھی کل کی تصدیق کرے گا۔ یعنی جب ایک مومن انسان در حقیقت حب الہی کی اعلی مدارج پہ فائز ہوتا ہے تو اس کو نہ ننگی تلواروں کا خوف ہوتا ہے، نہ دھماکوں کا کوئی خوف ہوتا ہے، اس کے بدن کا جز جز حب الہی کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر تاریخ میں کئی ننگی تلواریں نظر آئیں، رات کی تاریکی میں دہشت گردی نظر آئے، اور اگر کوئی بستر رسول پہ سو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ حب الہی کے اعلیٰ درجے پر ہے کہ جہاں اپنے نفس کو بیچ کر مرض الہی کو خرید لیتا ہے۔ درود جو محمد و آل محمد، دوستی۔ اب دوست کون ہوتا ہے کہ جو وہی کا المومن مرۃ المومن، حدیث میں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن جو ہے وہ بعض اوقات بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک دن جگنو کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. کہیں مولانا نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس کی تشریح کرنے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, مومن مومنہ کا آئینہ نہیں ہوتا. اور کہیں ہوتا ہے تو وہ صرف میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں. کسی یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا, کہا کہ بچوں سے کہا دل لگا کے پڑھیے. اب ماشاء اللہ سے بچے تو آج کل کے شریر ہوتے ہیں کہ مولانا نے کہا دل لگا کے پڑھیے, دوبارہ جا کے اپنی بات کی تصدیق نہیں پڑی, کتابوں میں دل لگائیے گا کہیں اور دل مت لگائیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, یعنی آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, دوست بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے, آئینہ آپ سے یہ نہیں کہے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور در حالی کے خدا رخواس صاحب اچھے نہ ہوں, یا آپ بہت بدنما و بدصورت لگ رہے ہیں نعوذ باللہ, اور آپ در حالی کے ایسا نہ ہو, حقیقت اس کے برخلاف ہو. جھوٹ نہیں بولتا آئینہ کبھی, جو حقیقت ہوتی ہے ویسا ہی دکھا دیتا ہے. اچھا, نہ کمی کرتا ہے نہ بیشی کرتا ہے کہ جناب تھوڑا سا بڑا چڑھا کے یا تھوڑا سا تنقید کر کے, نہیں, بلکہ جو حقیقت ہوتی ہے ویسے ہی. تو دوست وہ دوستی کی ضرورت فطری, دوست کون کہ جو در حقیقت آپ کے عیوب کو, اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب الی من اخوانی, مجھے میرے وہ بھائی پسند ہیں جو میرے عیوب کا گلدستہ مجھے پیش کرتے ہیں. کتنا پیارا جملہ امام کا, یہ سرنامہ کلام سرنامہ زندگی ہونا چاہیے ہمارے لیے, والدین کے لیے, علماء کے لیے, بزرگوں کے لیے, اساتذہ کے لیے, کہ بچوں کی دوسروں کی غلطیوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمارے یہاں انداز برعکس ہوتا ہے, ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ, تھپڑ, گھوسا, آنکھیں, تذلیل, اہانت, توہین, یہ ہماری انداز ہوتا ہے. امام فرما رہے کہ میرا بہترین دوست وہ ہے, مجھے ان دوستوں سے محبت ہے کہ جو میری برائیوں کو گلدستے کی صورت میں مجھے پیش کرتے ہیں اس طریقے سے. اور اس لیے حدیث میں کہ اگر آپ نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی, آپ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا. جب بھی کسی کی نصیحت مقصود ہو آپ کو, لے جائیے الگ تنہائی میں, بٹھائیے, سمجھائیے, بہت اچھا. ہاں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے, تقاضا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے بتایا جائے. بہرحال یہ تفصیلی موضوعات ہیں, تربیتی موضوعات ہیں, ان میں وارد ہونا نہیں چاہتا. تو دوست وہ جو آپ کو حق و حقیقت دکھائے. تو کائنات میں سب سے بہترین ہستی جس سے محبت کی جائے وہ اللہ ہے, جسے حب کیا جائے, جسے اپنا سب کچھ دے دیا جائے. حدیث میں ہے کہ اگر بندہ ایک بالشت میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں 10 بالشت کے برابر فاصلہ طے کرتا ہوں. اگر ایک ذرا یعنی ایک کونی تک کا فاصلہ کہا جاتا ہے, ایک ذرا میرے پاس چل کے آئے گا میں 10 ذرا کے برابر اس کے پاس آؤں گا. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے. اور اگر وہ ہرولہ کرے گا, ہرولہ کہتے ہیں یعنی وہ رفتار کہ جو صفا و مروہ کے درمیان ایک خاص مقام آتا ہے جہاں حاجی سے کہا جاتا ہے یہاں تھوڑا تیز انداز میں دوڑ, اس کو کہتے ہیں ہرولہ. اگر کوئی انسان ہرولہ کرے گا تو میں اس سے زیادہ تیزی و سرعت سے اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا. یہ ہے محبت الہی. تو محبت کر کے تو دیکھو, چونکہ بہرحال اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ہم صفات خدا کا آئینہ ہیں. لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی صفات کا آئینہ, اگر لوگ عوام ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو پا لیں, سمجھ جائیں, لتبعونا, وہ ہمارے عاشق ہو جائیں گے, وہ ہمارے دلدہ ہو جائیں گے, وہ ہمارے مجذوب و فریفتہ ہو جائیں گے, وہ ہماری اتباع کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتیں, ان کی دوستی در حقیقت خدا تک لے جانے والی ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں چاہیے, ہم کہتے ہیں ہمیں تو ایسا امام چاہیے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے. اور بلکہ ہم کسی کو امام بناتے ہی نہیں, اسی کو بناتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ من جانب اللہ ہے, معصوم ہے, علم لدنی کا مالک ہے, من جانب اللہ ہے یعنی اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہے, معصوم ہے, کہ در حقیقت پیغام الہی کو پہنچانے میں ذرہ برابر کوتاہی و تقصیر نہیں کر سکتا, اور علم لدنی کا مالک ہے کہ ہمیشہ عالم وحی سے مرتبط رہتا ہے. اس بنا پر یہ تینوں صفات کہہ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ہاتھ چاہیے, اس کی بیعت چاہیے جو اللہ سے ملا ہوا ہو تاکہ خود بخود ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دے. اور یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلنا سفینۃ النجاۃ, ہم اہل بیت سب کے سب سفینہ نجات ہیں, ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع, لیکن حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے اور سریع بھی ہے, وسیع بھی ہے اور سریع بھی ہے, بہت جلد آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے والا ہے. تو ان کی محبت اللہ کی محبت ہے, ان سے عشق اللہ سے عشق ہے, ان سے اظہار مودت اللہ کے حکم کے مطابق عبادت شمار کیا جاتا ہے. تو دوستی فطری ہے, کس کو دوست ہونا چاہیے؟ اہل بیت کو, خدا کو, والدین کو, علماء کو, یا انسان کی جو محبت آپ کو اللہ تک پہنچا دے. اگر وہ محبت اللہ تک آپ کو نہ پہنچائے وہ محبت نہیں ہے عزیزانی کرامی. اس کے لیے غالباً فزکس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر سے برقی روح کو گزرنے دیتی ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو برقی روح کو پسند نہیں کرتی, اپنے سے گزرنے نہیں دیتی. کچھ میٹل ایسے ہوتے ہیں, کچھ دھاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو کراس ہونے دیتی ہیں, الیکٹریسٹی کراس ہو جاتی ہے. کچھ وہ ہوتی ہیں جو کراس نہیں ہونے دیتی ہیں, ربر ہے, لکڑی ہے, کپڑا ہے, یہ وہ چیزیں جو جن میں سے الیکٹریسٹی کراس نہیں ہو سکتی. اگر اولاد کی محبت, اگر والدین کی محبت, اگر مقام کی محبت آپ کو اللہ تک پہنچا دے تو سمجھ جائیے یہ محبت کام کی محبت ہے. اولاد کی محبت کام کی محبت ہے کہ اللہ تک پہنچا رہی ہے. لیکن اگر اللہ تک نہ پہنچا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو محبت ہیں جو آپ نے دنیا کے جھمیلے پال رکھے ہیں, اسی لیے خدا کہہ رہا ہے لا تلہکم اموالکم واولادکم, نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے دور کری. جو حب الہی کا سلسلہ ہے جو خدا سے چلا اہل بیت تک اور پھر اہل بیت سے در حق علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, تو یہ سلسلہ جاری. اب اسی اثنا میں والدین بھی آئیں گے, زوجہ بھی آئے گی, بچے بھی آئیں گے, عزیز اقارب بھی آئیں گے, اہل محلہ بھی آئیں گے. کیا ان سے محبت جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کیوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف انہی سے محبت کرنی چاہیے. اشد حبا للہ, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ سے محبت کریں اور کسی سے محبت نہ کریں, نہیں, بلکہ یہ محبتیں اگر اللہ تک پہنچا دیں, اللہ تک وصل کر دیں, تو پھر اس کا مطلب ہی کام کی محبت ہے. لیکن اگر اولاد کی محبت, مقام کی محبت, دنیا کی محبت آڑے آ گئی اور آپ اس حب الہی کے مرتبے تک نہیں پہنچے کہ جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے, اس کا مطلب یہ محبت وبال جان ہے, وبال جان ہے عزیزانِ گرامی. بس میں مختصر کر رہا ہوں اور صرف فہرست آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اب اس محبت کو دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں آپ سے عشق ہے, ہم آپ کو چاہتے ہیں, آپ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. محبت کا معیار کیا؟ اس عشق کا معیار کیا؟ اس عزیز ہونے کی کسوٹی کیا؟ اس چاہنے کی اور قربت کا پیمانہ کیا ہے؟ کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے, جناب میں طبیب ہوں, آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں, آپ ہی کہیں ماشاء اللہ آئیے, تشریف لائیے گھر میں. نہیں, بچوں کو ہم پولیو کے قطرے پلانے آئے, آپ کہیں ماشاء اللہ آئیے. آپ پوچھتے ہیں آپ کو سرٹیفکیٹ ہے، کوئی سند ہے، کوئی تائید حاصل ہے، آپ ڈاکٹر ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کے پاس کوئی ڈگری موجود ہے یا نہیں ہے، تصدیق مانگتے ہیں، اس سے سند مانگتے ہیں۔ تو خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو پھر اس کی ایک سند ہونی چاہیے۔ پہلی سند یہ ہے کہ تم محمد آل محمد سے محبت کرو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، بھائی اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اور آل رسول کی پیروی و اطاعت شرط ہے، یعنی غلامی رسول و آل رسول، عشق رسول و آل رسول، محبت رسول و آل رسول کے بغیر اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی، مل ہی نہیں سکتی، یعنی وہ احمقوں کی جنتوں میں رہتا ہے۔ دوسری بات کہ اہل بیت سے جو محبت کر رہے ہیں وہ کس طرح پتہ چلے، اللہ سے جو محبت کر وہ کیسے پتہ چلے۔ اب امام سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ ہم جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے پتہ چلے، یہ جو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو گفٹ بھیج رہے ہیں، ہدیے بھیج رہے ہیں، یہ اللہ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں، یا صرف ہواؤں میں فضاؤں میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، یہ عبادت ہماری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا دیکھو بھائی، اگر اللہ کی محبت در حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم تو محبت کر دو، تم دعویٰ کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی، حج بھی، فرض ادا بھی، ماتم بھی، گریہ بھی، مودت بھی، سب کچھ، اب یہ اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اصول کیا ہے، فارمولا کیا ہے؟ امام نے کہا جتنی جتنی برائیوں سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ کی محبت آتی چلی جائے گی۔ جتنی جتنی تم فرض ادا پر آتے ہوئے اپنے علم و معرفت کو زیادہ کرتے چلے جاؤ گے، اہل بیت کی محبت زیادہ ہو کر تمہارے گناہوں کو کم کرتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر فرض ادا پہ آنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، دوسری عبادات انجام دینے کے بعد بھی محبت دنیا کم نہ ہو، خدا سے محبت زیادہ نہ ہو، گناہ کم نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، عزاداری عزاداری نہیں۔ محبت جب خدا کی زیادہ ہوگی خود بخود گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ابن جہم آٹھویں امام کے صحابی ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں صحابی ہے، شیعہ ہے، شاگرد ہے امام کا، پہنچا امام کی خدمت میں، انا عالم، انا اشری، انا عالم، کیف انا عندک، مولا یہ بتائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے، میں جو آپ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اب سوال دیکھیے اور اس کا معیار دیکھیے۔ امام کا صحابی امام کی خدمت پہنچا، امام کے سامنے بیٹھ گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھوں کہ مولا آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے، انا اشتین عالم کیف انا عندک۔ امام نے کہا دیکھو محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی، لا تم کہتے رہو ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے عزیز ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، جب تک دعوی محبت کی وہاں سے تصدیق نہ ہو تمہارا محبت کا دعویٰ کھوکھلا بس و بیکار ہے، وہاں سے تصدیق ہو جائے گی دوسری طرف سے تو یہ دو طرفہ تعلقات کے بنا پر یہ محبت کامل ہو جائے گی۔ اب اس نے کہا مولا بتائیے آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے، امام نے کہا جاننا چاہتے ہو، انظر کیف انا عندک، یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، تمہاری بہکتی ہوئی آنکھیں رک جائیں، تمہارے غلط باتیں سنتے ہوئے کان رک جائیں، تمہاری لڑکھڑاتی ہوئی زبان کنٹرول میں آ جائے، تمہارے بہکتے ہوئے ہاتھ کنٹرول میں آ جائیں، خدا کے راستے سے منحرف ہونے والے قدم راہ راست پہ آ جائیں، سمجھ جاؤ کہ تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو۔ یہ معیار دیا امام نے، اور امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ذکر الہی ہمیشہ محبت الہی کا سبب بنتا ہے۔ آپ جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو دو وجہ سے یاد کرتے ہیں، یا اس پر لعنت کرتے ہیں، یا اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، یا تولا کرتے ہیں، یا تبرع کرتے ہیں۔ یا محبت کا اظہار یا نفرت کا اظہار. 50-50 معاملہ تو ہے نہیں کہ جناب محبت بھی اور نفرت بھی نہیں. تو اس بنا پر امام سے پوچھا. اب امام یہ کہنا چاہتے ہیں یاد اس ہنسی کی محبت کا سبب بنے گی. امام سے پوچھا کہ ذکر الہی کیا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے. امام نے کہا یہ بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے, ان کا نزا کا اگر اس کی درست ہے, لیکن حقیقت ذکر الہی یہ ہے کہ جب تم ذکر الہی کی حقیقت کو پالو گے تو تمہارے قدم گناہ کے بجائے اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کی طرف اٹھنے لگیں گے. اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے, جس سے دوستی کرتا ہے, اس کی ناراضگی کو کبھی پسند نہیں کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا دنیا کو کوئی عاشق اپنے معشوق سے یہ کہے, حبیب اپنے محبوب سے یہ کہے کہ آپ پسند تو بہت ہیں, ہم چاہتے تو بہت ہیں, لیکن آپ ہیں اور ہم ہیں. آپ کی ناراضگی اپنی جگہ, ہم آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں, اظہار ضرور کرتے ہیں, چاہتے ضرور ہیں, لیکن آپ اگر کوئی چیز آپ کو ناراض ہے تو وہ آپ کو ناراضگی کے سبب ہو سکتی ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. نہیں, جس سے محبت کرے گا انسان در حقیقت اس کی پسند کو اپنی پسند پر اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسندگی کے پر مقدم کرے گا, کیونکہ اس کو پسند ہے, مجھے پسند ہو یا نہیں ہو میں اسے قبول کروں گا. اسے ناپسند ہے, مجھے پسند ہو یا نہ ہو میں راضی ہوں یا نہ ہوں, چونکہ میرے محبوب کو پسند ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. بس اسی طرح کہہ رہا ہوں محبت دوستی فطری ہے. کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے, رسول سے, آل رسول سے, علماء سے. اس لیے حدیث میں ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں, من ولدک, من زوجک, من علمک. آج ہم جس امام بارگاہ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ عظیم درسگاہ جامعہ امامیہ کی درسگاہ, تو یہاں سے بڑے بڑے نامور علماء اور اہل قلم, محققین, مصنفین نے در حقیقت یہاں سے جنم لیا, تربیت پائی. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان علماء کا, کہ جنہوں نے در حقیقت علم کو ہم تک پہنچانے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. علماء, فقہ, مجتہدین کا. تمہارے تین باپ, امام فرماتے ہیں, من ولدہ کا, جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا, من زوجہ کا, جو اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرتا ہے, وہ بھی تمہارے باپ کی جگہ ہے, اور من علمہ کا, اور وہ جو تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرے, وہ بھی تمہارا باپ. بلکہ حدیث میں ہے کہ وہی تمہارا حقیقی باپ ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے, تمہاری شخصیت کے خد و خال کو در حقیقت وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے. بس آخری مثال دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. مٹی کے برتن آپ نے کمار کو بناتے ہوئے دیکھا ہوگا, کس طریقے سے, کیا صرف چکنی مٹی کو جمع کر دینے وہ برتن بن جاتا ہے؟ نہیں. کیا صرف پانی کو جمع کر دینے سے وہ ظرف تیار ہو جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ دونوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے, لیکن دونوں کے درمیان ایک تناسب ہوتا ہے, ایک ریشو ہوتا ہے. اگر پانی کم ہو مٹی میں اور مٹی کی مقدار زیادہ ہو تو پھر وہ مٹی جلدی سوکھ کر ٹوٹ جائے گی اور چورا چورا ہو جائے گی, اور اگر پانی کی مقدار اور تناسب زیادہ ہو جائے, جب بھی وہ مٹی ایک ظرف کی, ایک برتن کی صورت نہیں پا سکے گی. تو اسے پتا ہے کہ پانی کی کتنی مقدار اور پھر مٹی کی کتنی مقدار. یہ پہلی چیز. پھر کہ جب اسے بنانا شروع کرتا ہے, اب اس نے مشین پہ رکھ دیا, نیچے سے پیڈل چلا رہا ہے, اب چلاتے چلاتے اس نے سب سے پہلے پیندا بنایا. اب پیندا چونکہ بھاری ہوتا ہے, بنیاد ہوتا ہے, اساس ہوتا ہے, بیس ہوتا ہے, وہاں زیادہ مٹی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں زیادہ مٹی جمائی جاتی ہے. اس کے بعد اس کا شکم بنایا جاتا ہے, شکم میں وسعت ہوتی ہے, اس وسعت کو دینے کے لیے ہاتھ کے سہاروں سے اس کے شکم کی گولائی کو در حقیقت تراشا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی گردن بنائی جاتی ہے, گردن چونکہ باریک ہوتی ہے, اس میں در حقیقت لطافت اور نزاکت کا پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر اس کے کنارے اور لب بنائے جاتے ہیں, لب تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیس لگنے سے یہ لب اس کے کنارے ٹوٹ جائیں, تو لبوں کی موٹائی کو تھوڑا زیادہ رکھا جاتا ہے. یعنی در حقیقت ایک ظرف کو مٹی سے بنانے کے لیے ایک کمار کئی منازل اور مدارس سے گزرتا ہے, تب جا کر ایک مٹی سے ایک برتن بناتا ہے. امام فرما رہے عالم وہ تمہارا باپ ہے جو تمہاری شخصیت کے خد و خال کو تمہارے حساب اور مزاج کے مطابق تیار کرتا ہے. کبھی تمہیں علم سے نوازتا ہے, کبھی اخلاق سے نوازتا ہے, کبھی تمہیں احکام دیتا ہے, کبھی تمہیں روکتا ہے, کبھی امر بالمعروف کرتا ہے, کبھی نہیں عن المنکر کرتا ہے. درود جی محمد و آل محمد. یہ محبت ہے عزیزہ نگرم, یہ استاد کی محبت ہوتی ہے. کمار اگر محبت نہ کرے اس بیٹی کے برتن سے تو وہ شکل نہیں پا سکتا, ترتیب نہیں دے سکتا اسے. تو جب ایک کمار ایک ظرف کو بنانے میں اتنی نزاکت و ظرافت سے کام لیتا ہے تو ان بندگان خدا کو حب الہی تک پہنچانے کے لیے انبیاء نے, اولیاء نے, اوصیاء نے کیا کیا زحمتیں نہیں اٹھائیں. اور جب بنا لیتا ہے اس برتن کو تو دل و جان سے عزیز رکھتا ہے, اسے سکھاتا ہے, اس کی حفاظت انتظام کرتا ہے. حب الہی تک پہنچانے والے ہمارے وہ در حقیقت رہنما, وہ پیشوا, وہ اساتید کہ جنہوں نے ہماری تربیت کے خد و خال کو در حقیقت واضح کیا, بنایا, سوارا, نکھارا, سیکل کیا, جلا بخشی, ان میں سارے فہرست اہل بیت علیہ السلام ہیں جو ہمیں محبت الہی تک لے گئے. التامین فی محبت اللہ, زیارت جامع کے الفاظ ہیں. التامین, تام یعنی مکمل, کامل, فی محبت, اللہ کی محبت میں کامل ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حسین سے محبت کرے اور اسے برائیوں سے محبت ہو, ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو چاند, کسی کو سفید رنگ سے محبت ہو اور وہ سیاہ رنگ کو, تیرگی کو, تاریکی کو, گناہ کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے. التامینہ, امام معصوم کے الفاظ, التامینہ فی محبت اللہ, آپ اہل بیت اللہ کی محبت میں کامل. تو جب اللہ کی محبت میں کامل, جو حسین سے محبت کرے گا وہ پھر شیطان سے محبت نہیں کر سکتا, جو حسین سے عشق کرے گا وہ پھر گناہوں سے قریب نہیں جا سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزانِ گرامی, یہ محبت کے وہ معیار ہیں کہ جن کی اتباع کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, یعنی میری اور میرے اولاد کی اتباع کرو, رسول اللہ رسول کی اتباع, تاکہ محبت الہی کے درجے پہ جا سکے. اور یہی اہل بیت ہیں کہ جو ہمیں محبت الہی تک لے جا رہے ہیں. کبھی اپنے فضائل کے ذریعے سے محبت تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اپنے مصائب کے ذریعے سے ہمیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں اہل بیت کے فضائل ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں, وہیں اہل بیت کے مصائب بھی ہمیں اللہ کی دوستی اور محبت سے قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے کہ اگر فضائل ہوں اہل بیت کے تو دل سے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ نکلتا ہے, اور اگر اہل بیت کے مصائب ہوں تو پھر انسان دل سے گریا کرتا ہے, اور جب دل سے گریا کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی کدورت اور میل اور غلاظت کو دھوتا چلا جاتا ہے, اور جتنی جتنی یہ میل اور غلاظت گناہوں کی چھٹتی چلی جاتی ہے انسان کا باطن سیکل پاتا چلا جاتا ہے اور انسان محبت الہی کی دریا میں غوطہ ور ہونے کے لیے تیار ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اہل بیت کا کردار ہے. التامین فی محبت اللہ. بس عزیزانِ گرامی, اہل بیت کے فضائل بھی اللہ سے قریب کرنے والے اور اہل بیت کے مصائب بھی. اور مصائب بھی اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب. بس سفر کا چاند ہو گیا. چاہتا ہوں کہ سفر کی ابتدائی تاریخوں میں جو شہادت ہے حسین کی اس ننی بچی کی, جسے پاک و ہند میں حضرت سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن تاریخ میں حضرت رقیہ کے نام سے وہ ذکر کی گئی ہیں. بہرحال یہ تاریخ اختلاف ہے. حضرت رقیہ جن کو ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں قید خانے میں ان کی قبر موجود ہے. حضرت سکینہ بعد میں ان کا انتقال ہوا. بہرحال یہ ایک علمی نقطہ تھا جس کو بیان کرنا چاہتا تھا. حسین کی وہ چھوٹی بچی, جتنے بھی صاحبان اولاد ہیں وہ اس جملے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. کہ جب بھی آپ آفس سے اپنے ملازمت سے جب گھر پہنچتے ہیں, کتنی تھکی کیوں نہ ہو, جب چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے آ کر آپ کا دامن تھام لیتے ہیں, آپ تھکے بھی کیوں نہ ہو, آپ کی گود میں آنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی تھکاوٹ اور خستگی کے باوجود اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں, اور جب بچے کا کھلکھلاتا چہرہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی ساری تھکن اور خستگی دور ہو جاتی ہے. کتنا پیار و محبت ہوتا ہے بچوں میں, اور خصوصاً دختر اور پدر میں, بہت زیادہ. صاحبان احساس موجود ہیں, صاحبان اولاد موجود ہیں. میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں. مصائب در حقیقت احساس, ہمارے احساس کو جھنجھوڑنے والے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں اہل بیت کے مصائب تربیت ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کرنے والے ہیں. کس طرح کی محبت حسین اور حسین کی اس چھوٹی بچی میں, عجیب محبت ہے, عجیب محبت ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو سب کا نام فاطمہ رکھتا, اور اگر خدا مجھے 100 بیٹی دیتا تو سب کا نام علی رکھتا. یہ علی اور فاطمہ سے حسین کا عشق کیسا عشق ہے, یہ کیسی محبت ہے.